عزیزانی من، قرآن مقدس میں جتنے ارشادات ہیں اور جیسی جیسی نورانی ہدایات ہیں ان کے آپس میں ہرگز کوئی تضاد نہیں، وہ ہدایات سب کی سب مقصد اعلیٰ کی روشنی ہیں، یعنی ایک ہی آخری منزل کی طرف اس میں رہنمائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ آج میں کچھ وقت کے لیے قرآن کے ایک اصول کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے ایک اصول کو لاتا ہوں۔ اب سوچیں کہ اس اصول کے اندر کیسی روشنی ہے اور کیسی حکمتیں موجود ہیں۔ وہ اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے وہی کچھ ہے۔ اب آپ اچھی طرح سے اس میں سوچیں اور غور کریں، اب بھی سوچیں اور بعد میں بھی سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی خداوند عالم کا یہ ارشاد کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ کی وہ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے۔ اس زرعین اصول کے اندر کوشش کی تعریف کی گئی ہے، محنت کی تعریف کی گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ تقدیر کہاں ہے، قسمت کہاں ہے، مقدر کیا شے ہے، قضا و قدر کیا ہے۔ اس کے لیے لیس للانسان الا ما سعى سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے کوشش ایک صلاحیت دی ہے جس کی خدا خود تعریف فرماتا ہے، کوشش اور محنت، ہا دنیا ہو یا دین، عالم ظاہر ہو یا عالم باطن، اس میں کامیابی کا راز بندہ مومن کی کوشش میں مضمر ہے۔ اور ہاں یہ بات تو ضرور ہے کہ انسان کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے اور پھر کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر انسان صراط مستقیم سے ہٹ کر ہے تو اس کے بہت سے اعمال بلکہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، مگر ہاں صراط مستقیم کی طرف لوٹنے کے لیے اگر وہ جدوجہد کرتا ہے اور اس میں خدا کی مدد دستگیری کرتی ہے اور وہ شخص واپس صراط مستقیم پر آتا ہے تو ایسی کوشش بھی کامیاب ہے۔ اگر وہ اس کا خیال نہیں کرتا ہے اور صرف اپنے طور سے اعمال انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ چونکہ کتاب الہی جو ہے وہ مومنین کے لیے ہدایت نامہ ہے، یعنی خداوند عالم مخاطب ہیں مومنین سے، اور جو کچھ ارشاد وہ فرماتا ہے وہ محض مومنین کے لیے ہے۔ لہذا یہ جو اصول ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کوشش ہے، تو یہ اصول مومنین سے متعلق ہے، یعنی مومنین سے کہا گیا ہے، مومنین کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس لیے لیس للانسان الا ما سعى جو اصول ہے اس کو بہت سے ترقی پسند علماء یا اسکالرز اور دیگر مسلمان جو ہیں اس کو بہت ہی توجہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے مقالوں میں، جہاں مقالے محنت سے، مشقت سے، ترقی سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں اس اصول کو لیتے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کی توجہ اس آیت کی طرف دلاتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اپنے لیے اس کو ماٹو بنائیں، مقولہ بنائیں کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی انسان کے لیے اس کی کوششوں کے نتائج ملیں گے۔ اس سے مومن کو حوصلہ ملتا ہے کہ مومن کی جو کوشش ہے اس کا ثمرہ اس کو مل جائے گا، اور ہر وقت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں بھی دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور دوسرا وہ ہوشمند انسان کاروباری یا تاجر جو اصول کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی ترقی کے سلسلے میں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ مومن شب و روز محنت کرے، کوشش کرے۔ یہاں اس حقیقت کو یعنی محنت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور دوسری آیتوں میں دوسری طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں تو اس کا ذکر جہاد کے عنوان سے ہے، ایک آیت ہے اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں اور ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے تو ہم ان کو اپنے راستے بتلائیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ خداوند عالم پہلے کسی کو اپنے راستے نہیں بتلاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے یہ شرط رکھتے ہیں کہ کوئی مومن اس کی راہ میں جدوجہد کریں، تو تب خدا فرماتا ہے کہ وہ مومن کو اپنے راستے بتائیں گے۔ تو اس سے مراد روحانیت کے راستے ہیں، روشنی کے راستے ہیں، علم کے راستے ہیں اور ہدایت کے راستے ہیں، خدا شناسی کے راستے ہیں اور جنت کے راستے ہیں۔ تو یہ سب راستے ہیں جو خزانوں کی طرف جاتے ہیں، جو بہشت کی طرف جاتے ہیں، جو خدا کے دیدار کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سب اس وقت دکھائے دے سکتے ہیں جبکہ مومن جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ یہ اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو اس کے سامنے میدانی عمل میں بہت سے امتحانات ہیں، اور امتحانات کے یہ معنی ہیں کہ اس کے ساتھ عقل ہے اور نفس ہے۔ آپ نے بارہا اس قصے کو پڑھا ہے اور غور سے پڑھا ہے کہ نفس اور عقل کے درمیان کیا کشمکش رہتی ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دائمی جھگڑا ہے جو ہر روز ہوتا رہتا ہے، روز اول سے قیامت تک۔ اور انفرادی طور پر جب ایک انسان ہوش سنبھالتا ہے تب سے موت کے آنے تک یہ کشمکش ہمیشہ رہتی ہے، یہ جھگڑا جاری رہتا ہے، سوائے اس کے کہ کسی مومن نے سعادت مندی سے اپنے نفس پر قابو کر لیا ہو، اپنے نفس کو پامال کیا ہو۔ اس کے سوا عام حالت میں جھگڑا رہتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے لیے صحیح جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تو محنت دو قسم کی ہے دنیا کے اندر، ایک محنت خدا کے منشا کے مطابق ہے، جسے خدا چاہتا ہے، جو خدا کو پسند ہے، وہ محنت راہ راست پر ہے، صراط مستقیم پر آگے بڑھنے سے متعلق ہے، وہ محنت ایسی ہے۔ دوسری محنت ایسی نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، وہ محنت ایسی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس آیت کے اندر جس شان سے محنت کی تعریف کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر محنت جو ہے وہ مقبول ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے ذی روح مخلوق ہیں، یعنی روح والی مخلوق، دنیا کے اندر جتنی ذی روح مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ محنت جانور کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر گھوڑا جو محنت کرتا ہے، گدا جو محنت کرتا ہے، بیل جو محنت کرتا ہے، اور ایسے دوسرے جانور جو مشقت اٹھاتے ہیں، وہ مشقت انسان کبھی بھی نہیں اٹھاتا۔ اگر محنت بجائے خود کوئی شے ہوتی تو مقام حیوان پر محنت جو ہے وہ مقبول خدا ہوتی، یہ بات نہیں ہے۔ یہی مثال انسانوں کے درمیان ہے کہ کچھ لوگ حیوان کی طرح محنت کرتے ہیں، وہ محنت اصول کے مطابق نہیں ہے، وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، لہذا ان کی محنت رائیگان جاتی ہے۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھا کے دیکھیں، کیا قرآن اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سبھی صحیح ہیں؟ کیا قرآن میں اس بات کی ضمانت ہے کہ ہر محنت جو ہے وہ قبول خدا ہوگی؟ یا یہ کہ قرآن میں یہ ذکر آیا ہے، قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کچھ اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ اعمال ضائع ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تھوڑے لوگ ہوں گے جن کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ بے شک مومنین کے اعمال کی قبولیت کی ضمانت دی گئی ہے، اور مومنین کی کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ مومنین کی ہر نیکی، ہر خدمت، ہر عبادت، ہر احسان، ہر محنت، ہر مشقت جو ہے خدا کے حضور میں قبول ہوگی، اور ہر عمل کا کئی کئی گنا اجر و صلہ ملے گا، اور اس کے بعد پھر خدا اپنے حضور سے بھی مومنین کو نوازے گا۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ آپ ضرور قرآن کے اندر خاسرین کے لفظ کو پڑھیں، اور خاسرین کا کیا مطلب ہے؟ خاسرین قرآنی زبان کا ایک لفظ ہے جو زیان کاروں کو کہا جاتا ہے۔ زیان کار فارسی اور اردو میں ایک لفظ ہے، ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا تھا کہ اس میں خسارہ ہو گیا۔ تو قرآن میں زیان کار کا لفظ بار بار آیا ہے، خاسر اور خاسرین کا لفظ بار بار آیا ہے۔ جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کو جو سزا ملتی ہے تو ان کا نام زیان کار نہیں ہے۔ جو لوگ کچھ کام کرتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں، اور اجر دینے والا جو ان کو اجر اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اس کا منشا نہیں تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی خدمت ہے، تو اس خدمت کا کوئی لائحہ عمل ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لائحہ عمل کے مطابق، اس پروگرام کے مطابق کام کیا جاتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ کام ضائع ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسے غلط کام کرنے والوں پر جرم بھی آتا ہے، جرم بھی عائد ہو جاتا ہے۔ اس لیے محنت کی بات تھی تو محنت اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ خدا کے حضور سے جو دین اسلام میں ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، اور جو ہدایت کی کسوٹی ہے، علم کی کسوٹی ہے، حق و باطل کی کسوٹی ہے، اس کسوٹی کے مطابق اور اس معیار کے مطابق اعمال ہونے چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ تو محنت بہت ہی ضروری شے ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اصول ہو اور پھر محنت ہو تو کامیابی ضرور ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں کہ اسلام جو دین ہے وہ ایک منطقی دین ہے، یعنی اس کی بنیادیں حقیقتوں پر مستحکم ہیں، اور اسلام جو دین خدا ہے، اسلام جو دین فطرت ہے، یہ آفاقی دین ہے، کائناتی دین ہے، اور یہ بالکل اس کائنات کی نیچر کی طرح ہے۔ یعنی دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، آسمان و زمین میں جو خدا کی قدرت کے آثار ہیں، جو نشانیاں ہیں، اور تخلیق کا جو نظام ہے، بالکل اسلام بھی اسی طرح سے ہے۔ اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ جب اسلام دین فطرت ہے تو ہم اس فطرت کو، نیچر کو، دنیا کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح قائم ہے، یہ ایک اصول کے تحت قائم ہے، اور دنیا کے نظام میں سے یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی ہنر کو، کسی بھی پیشے کو، کسی بھی کاریگری کو کرنے کے لیے، یا کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے، اس کے مطابق کام جو ہے پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس طرح دین بھی ایک قانون ہے، تو اس قانون کے مطابق جو ہے دین کا کام آگے بڑھتا ہے۔ اور کوئی شے دینی طور پر، روحانی طور پر وجود میں آتی ہے. مثال کے طور پر ایک مشینری کو لیں، ایک جہاز کو لیں، ایک موٹر کو لیں، کہ اس کے اندر کتنے کلپرزے ہیں اور وہ ایک خاص نظام کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کا رابطہ ہے، کنیکشن ہے، اور اس مشین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی صحیح پوزیشن میں ہو اور جو چیزیں جس طرح سے لگی ہوئی ہیں اور جو تاریں جس طرح جڑی ہوئی ہیں اور جو کل جسے کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر وہ کار، وہ مشین جو ہے کام کرے. اور اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہے یا خرابی ہے تو، یا اس میں کوئی کسی چیز کی کمی ہے، تو وہ مشین چلے گی نہیں. اسی طرح مومن جو ہے اصول کے مطابق کام کرے تو اس کی ترقی آگے بڑھے گی اور کوئی وجہ نہیں ہے. ایک ذرا یہاں سوال کرتے ہیں کہ ہماری جو ترقیاں رکی ہوئی ہوتی ہیں بعض دفعہ یا اکثر دفعہ، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس وجہ میں دو طرفوں میں غور کریں گے. کیا یہ وجہ خداوند کی طرف سے ہے کہ اس نے نہیں چاہا ہے، یا یہ کہ اس نے چاہا ہے غلطی ہماری طرف ہے؟ اس سے ذرا سوچنا چاہیے. امکانی طور پر یعنی ممکن ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ غلطی ہماری طرف سے ہو. نہیں نہیں، ہمارا دل کیا کہتا ہے، آپ کیا سوچیں؟ یہ دائرہ امکان ہم کھینچتے ہیں، سرکل بناتے ہیں، کہ یعنی ترقی کسی کی جو رکی ہوئی ہے وہ اس دائرہ امکان سے باہر نہیں ہے. اور اس کی دو بڑی اور بنیادی وجہیں ہیں، یا یہ ہے کہ خداوند نہیں چاہتا ہے، بات ختم ہو گئی، یا یہ ہے کہ خداوند تو چاہتا ہے لیکن بندے کو جو اصولات دیے گئے تھے اور بندے کو جس قدر محنت کرنی تھی وہ یہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی ممکن ہے. اب وہ سوچیں گے اور صحیح معنوں میں سوچیں گے، پہلے تو ہم نے امکانیت کا تعین کیا، اب ہم اور سے اور زیادہ آگے بڑھیں گے، سوچیں گے. عقل سے سوچا جائے تو یہ بات ناممکن ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہو. خدا کیسے نہیں چاہتا ہے؟ خدا اگر نہیں چاہتا ہے تو گویا کہ ہم پر کوئی فورس مسلط کر رہا ہے اور ہمیں کام کرنے نہیں دے رہا ہے. اس صورت میں ہماری عقل، ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری روح، ہمارا جسم جو ہے وہ منجمد ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا. پھر کل کو کیسے پوچھ سکتا ہے ہم سے کہ تم نے یہ نہیں کیوں، یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے؟ ایسا نہیں. وجہ جو ہے اس طرف ہے، ہماری طرف ہے. ہمیں ایک علی قدر مشنری نے بتایا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا زمانہ تھا کہ مہمانیاں تھیں، لوگ سوالات کرتے تھے، اور ایک مومن تھا جو بہت اچھا مومن تھا، گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سے خوشبو آئے، اس سے اچھا مومن تھا. تو وہ امام کے حضور میں آئے اور درخواست کی کہ یا خداوند، میری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا، تمہاری روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا جلال میں آئے. خداوند بہتر جانتا ہے میری روحانی ترقی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہی ہے، اور میں کتنے برس سے میں اس کام میں، بڑے کام میں لگا ہوں لیکن کچھ بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے. خداوند نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کو ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اس میں یا تو تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں. تو بندہ مومن رونے لگا، خداوند آپ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں، گناہ میری طرف ہوگا، قصور میرا ہوگا. تو امام نے بتایا کہ دیکھو، تم میں فلان غلطی ہے، تم فلان کام کرتے ہو اور جس کی وجہ سے تمہاری روحانی ترقی رکی ہوئی ہے. تو وہ بندہ مومن بہت زیادہ رونے لگے اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے. تو بات یہ ہے کہ امام جب خوشی سے، خوشنودی سے کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ کنجوسی سے، بخالت سے نہیں دیتے ہیں، بڑی مہربانی سے دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، اور چاہتے ہوئے دیتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر دعا میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ ہم امام کے بچے ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور بڑی شفقت سے دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب پھر کیا رہا، اگر ہم اس کے باوجود یہ گمان رکھتے ہیں کہ امام نہیں چاہتا ہے اور امام کی دعا اس میں نہیں ہے، تو یہ ہماری طرف سے ایک الزام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے امام کے متعلق ایسا چاہنا تو یا ایسا سوچنا۔ ہمارا یوں سوچنا بہت غلطی کی بات ہے، غلطی پر مبنی ہے، اس کے بجائے کہ ہم اپنے کمزوریوں کو دیکھیں، گویا کہ ہم نے اپنی آنکھیں باندھ لی ہیں، اپنی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کی طرف سے ہماری جو آنکھیں وہ اندھی ہو گئی ہیں گویا۔ پھر ہم کبھی تو اس کو قسمت پر ڈالتے ہیں، کبھی تقدیر پر ڈالتے ہیں، کبھی پھر چاہتے ہیں کہ امام دعا کرے۔ امام نے تو دعا کی تھی اور بھی کرتے ہیں، لیکن قصور انسان کا ہوتا ہے، غلطی اسی کی ہوتی ہے۔ تو خوشمند مومن کو اچھی طرح سے سوچنا چاہیے کہ رکاوٹ کہاں ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ابھی میں نے مثال دی تھی، کوئی مشین ہے، کوئی جہاز ہے، وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے جاننے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کی ٹیکنیکل غلطی کو دیکھتے ہیں اور اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کرتے ہیں، پھر وہ چیز صحیح کام کرنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے باطن کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، اپنے باطن کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو، اپنے ظاہر و باطن کو ہمیشہ سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ارادے پر جو ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ارادے پر قائم رہنا اور اپنے ویل پاور کو مضبوط بنانا یہ بھی تو ایک کام ہے، لیکن یہ کام ایک دن میں نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے وقت چاہیے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگر کوشش کریں، ہر بات میں، ہر کام میں مولا سے یاری چاہیں۔ مولا سے یاری چاہنا حقیقت ہے، مولا سے یاری چاہنا ادب ہے، تمیز ہے، انسانیت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ تو لیکن مومن کو بہت کچھ ذاتی طور پر کرنا ہے، اور اس کے بغیر روحانی ترقی جو ہے بہت مشکل ہے۔ اب میں ذرا رک کے آپ کے کسی سوال کے لیے انتظار کرتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اب میرے کسی لیکچر کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا کہ فرشتے ہوتے ہیں کسی مومن کے لیے، ذاتی فرشتے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جہاں حقیقت اور تصوف کے مطابق انسان ایک دنیا ہے، اور اسی طرح ہر مومن ذاتی طور پر ایک دنیا ہے، تو اس دنیا کے اندر بہت کچھ ہے، فرشتے بھی ہیں اور ہر چیزیں، تو اس میں جو فرشتے ہوتے ہیں نمایاں اور زیادہ کام کرنے والے اور قریب کے جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس بندہ مومن کے متعلقین ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے علمی طور پر اور نظریاتی طور پر، جو لوگ اس بندہ مومن سے وابستہ ہیں، انہیں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے طور پر کام کریں۔ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور کے لیے جو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل فرشتوں کی حیثیت سے کام کیا جاتا تھا، تو وہ فرشتے خود آن حضرت کے اصحاب کبار میں سے تھے۔ چنانچہ یقیناً یہ مانا جاتا ہے کہ سلمان فارسی ایک فرشتہ تھے، اور یہ وسیع پیمانے پر مانا جاتا ہے کہ جبرائیل جو ہیں بدھیائی قلبی کی شکل میں ہوتا تھا۔ یہ جو عام روایات ہیں ان میں ہی ہیں، ہمارے نزدیک
سلمان فارسی کی شکل میں جبرائیل ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے فرشتے کی کسی دوسرے اصحاب کی شکل میں بھی ممکن ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جبرائیل کی شکل زمانۂ آدم میں، زمانۂ نوح میں، زمانۂ ابراہیم میں، اور زمانۂ موسیٰ اور زمانۂ عیسیٰ علیہ السلام میں جو اصحاب تھے یا جو جبرائیل کی شکل تھی، وہ زمانۂ رسول میں کیوں نہ رہی؟
یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
اور سوال کے بغیر علم جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ جس طرح نور ازل سے ابد تک ایک خدا کی رسی کی حیثیت سے، لیکن اس نور کے لیے جامع یعنی لباس جو ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. زمانہ آدم میں اس نور کا جو جامع تھا کچھ اور تھا، تو ہر دور میں اور آن حضرت کے زمانے میں نور خدا جو تھا وہ آن حضرت کی شخصیت میں اور مولا علی کی شخصیت میں تھا. اس طرح یہ لازمی بات ہے کہ فرشتے بھی جو ہیں وہ ان کے اصحاب ہوں. اب تو یہ بڑے دور کی بات ہو گئی، اور چھوٹی مثال میں اگر کسی مومن پر معرفت کا تجربہ ہوتا ہے اور راہ مستقیم سے آگے بڑھتا ہے، روحانیت کے واقعات کو دیکھتا ہے، پھر اس وقت جو ہے یہ سب کچھ عالم صغیر میں ہوگا. عالم صغیر کا مطلب کہ یعنی انسان کی جو ذاتی دنیا ہے، اس ذاتی دنیا کے اندر جو کچھ سمویا ہوا ہے وہی یہ کام کرے گا. اور یہ چونکہ روحانیت کے بیدوں میں سے ہیں، اس وقت زیادہ ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے.
جی سر، بعض اوقات آدمی
جی ہاں
دعا کی طرح، دوا کی طرح وہ سر ہوتے ہیں.
جی ہاں، کس طرح؟ اور انہوں نے ایک اہم سوال کیا، یہ کہ اسماعیلی نظریے کے مطابق ہم دعا کو بھی مانتے ہیں اور دوا کو بھی مانتے ہیں، اور دوا کو یعنی میڈیسن کو ضرور اہمیت حاصل ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن دعا یعنی خدائی طاقت بھی بہت بڑی چیز ہے. اب دیکھیں کہ خداوند عالم نے دنیا کے اندر جو چیز پیدا کی ہے اس چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے، ایک اثر ہے یا ایک خاصیت ہے. دنیا میں پھل ہیں، ان کے ذائقے الگ الگ ہیں، پھول ہیں، ان کی بوئیں الگ الگ ہیں، اور جڑی بوٹیاں ہیں، ان کی تاثیرات الگ الگ ہیں. لیکن اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ حالانکہ یعنی چار ایلیمنٹس ہیں، چار عناصر ہیں، مٹی ہے اور ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور آگ ہے، یہی چار چیزیں ہیں. لیکن ان چار چیزوں کے ملنے سے دنیا کے اندر کتنی قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، نباتات، جانور اور فصلیں، پھول، پھل. کیا راز ہے ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ ایک ہی مٹی سے یعنی ایک ہی کیاری سے مرچ بھی پیدا ہوتی ہے، گنا بھی پیدا ہوتا ہے اور دوسری چیز بھی پیدا ہوتی ہے. ایک میں جو ہے وہ یعنی کہ کھٹاس ہے، ایک میں شیرنی ہے، اور ایک میں جو ہے وہ تلخی ہے جس کو آپ پھیکا کہتے ہیں. اب جو مرچ ہے اس کا یعنی ٹیسٹ الگ ہے. پھر اس سے ہٹ کر دوائیوں کے طور پر جو جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی الگ الگ تاثیرات ہیں. اس میں کیا راز ہے؟ میرے نزدیک آپ ان کا تجزیہ کرتے جائیں، اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ یہ جا کر روحانیت تک یہ چیز جاتی ہے. یعنی ہر چیز کے پس منظر میں ایک جوہر ہے، اور جوہر کی ایک روح ہے، اور روح کی بھی ایک روح ہے. اگر خدا چاہے تو روح سے کسی کو شفا دے سکتا ہے، یعنی روحانی طور پر. حدیثیں یعنی خداوند عالم کے کلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ عبادت، ذکر، تقویٰ صحت کے لیے ضروری ہے. معتبر کتاب میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تھے اور بہت ان کو تکلیف تھی، اور اس سے آن حضرت کو بھی بہت پریشانی ہو رہی تھی. اتنے میں خداوند عالم کے حضور سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا اور وہ یہ حکم لے کے آیا اس سورہ فاتحہ جو ہے اس پر پانی پر اس کو پڑھ کے دم کر کے 40 مرتبہ پڑھ کے اور اس پانی کا چھانٹا دے دیا جائے یا اس پانی میں ان کو نہلایا جائے. جب یوں کیا گیا تو وہ دم سے شفایاب ہو گئے. اسی طرح خدا کا جو نام ہے اس میں شفا ضرور ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اس میں ارشاد ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم قرآن میں سے اس حصے کو بھی نازل کرتے ہیں جس میں کہ شفا ہے, صحت یابی ہے بیماریوں کے لیے. لیکن دیکھیے اس میں سب لوگوں کے لیے شفا نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن میں سے اس حصے کو بھی ہم نازل کرتے ہیں جس میں کہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے, لیکن ظالم لوگوں کا اس میں صرف گاٹے میں اضافہ ہو جاتا ہے, ان کا گاٹا اور ان کا نقصان بڑھ جاتا ہے اور قرآن ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے. اب اس شفا میں سب سے پہلے روحانی شفا کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ جسمانی شفا بھی ہے, اس لیے کہ قرآن میں تقویٰ ہے, قرآن میں پرہیزگاری ہے, قرآن میں ایسے اصولات بتائے گئے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہو جائے تو نہ صرف اس سے ان اصولات پر عمل پیرا ہونے سے روح کو فائدہ ملے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جسم کو بھی فائدہ ملتا ہے. جسم بیمار ہوتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے, روح بیمار ہو جاتی ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے, لیکن جسم سے روح اوپر ہے. اگر روح بیمار ہوئی تو جسم کا بیمار ہونا لازمی ہے, اور اگر جسم بیمار ہے تو ممکن ہے کہ اس میں روح بیمار نہ ہو, کیونکہ روح جو ہے وہ طاقتور ہے. یعنی زیادہ خرابی اس میں ہے کہ روح بیمار ہو. لہذا روح کے لیے جن چیزوں سے شفا ملتی ہے ان کو اپنایا جائے تو روح کی شفا کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی شفا مل جائے. اس کے علاوہ یعنی ذکر میں کئی طرح سے شفا ہے. مثلا انسان پرہیزگاری کے نہ کرنے سے بیمار ہو جاتا ہے نا, یہ بات مانی گئی ٹھیک. اب ایک مومن ایسا ہے کہ ہر وقت خدا کے نام کو جاپتا ہے جاپتا ہے جاپتا ہے جاپتا ہے, تو اس نام خدا کے نتیجے میں اس کو کیا چیز ملتی ہے؟ توفیق. اور کیا چیز ملتی ہے؟ ہدایت. آپ باور کرتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو باور کرتے ہیں, توفیق. یہ توفیق خدا سے آتی ہے اور ہدایت بھی, ہدایت کا ایک حصہ جس کو یعنی ڈائریکٹ آنا چاہیے تو وہ ڈائریکٹ آتی ہے. جب ہدایت بھی ہے اور توفیق بھی ہے تو مومن جو ہے کس طرح جو ہے اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے معاملات میں غلط کر سکتا ہے, وہ کنٹرول ہو جاتا ہے, کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ نے کیا یہ نہیں سوچا ہے؟ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا بہت سے مومن ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں, جو آپ کھانا جاتے ہیں, سردی میں اٹھتے ہیں, گرمی میں جاتے ہیں اور بندگی کرتے, عبادت کرتے, کم سوتے ہیں اور دن کو کام کاج کرتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹروں کا کہنا یوں ہے کہ اتنے گھنٹے سو جاؤ سو جاؤ. آج کل دنیا ایسی ہو رہی ہے کہ بس یعنی کہ نئی نسل جو ہے بس یعنی چھٹی ہو تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ سو جائے, دیر دیر تک سو جائے سو جائے اور سو جائے. لیکن ہم بہت سے مومنین کو دیکھتے ہیں وہ سوتے کم ہیں اور جاگتے زیادہ ہیں, اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں سب کام ٹھیک, صحت بھی ٹھیک, کھانا پینا بھی یعنی اعتدال سے صحیح, اور کام کاج بھی کرتے ہیں, ان میں قوت بھی ہے, سب کچھ ہے. تو یہ کس کی بدولت؟ نام خدا کی بدولت. تو نام خدا میں ضرور یعنی صحت کے راز پنہان ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو کثرت سے خدا کو یاد کرے گا وہ بہت کم بیمار ہو جائے گا, اور اگر بیمار ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر کچھ دیر تک اس کی بیماری رہی تو یہ بیماری بھی ہلکی ہلکی لگے گی اور اس کو خوشی ہوگی اور اس کے گناہ کو معاف کیا جائے گا. تو عبادت کے کرنے اور نہ کرنے میں آسمان زمین سے بھی زیادہ فرق ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی ایک بات یہ بھی ہے, سائنس نے آج کل حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ مدد کی ہے. ایک شخص پھلوں کو کھاتا ہے, دوسرا اس کے رس کو پیتا ہے, تیسرا رس کے جوہر کو پیتا ہے, اور چوتھا جوہر کے جوہر کو پیتا ہے, اور پانچواں شخص ایک ایسی گولی کو منہ میں ڈالتا ہے کہ جو جوہر کے جوہر کے جوہر سے بنی ہوئی ہے. اب یہ چیز یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح جوہر کی جوہر کا جوہر جو ہے وہ روح ہے. تو ایک شخص اس پھل کی روح کو حاصل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے انرجی ہو. آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کبھی یہ ذکر بھی کیا تھا کہ ایک بار جب مجھے غیر ملک میں قید میں رکھا گیا تو اس وقت معلوم نہیں یہ میری آزمائش تھی کہ وہ لوگ مجھ کو آزمانا چاہتے تھے یا کیا کرتے تھے. تو کھانے کو بہت ہی محدود کیا. انہوں نے دو چیزیں مقرر کی. مجھے چائے تک نہیں دی گئی. تو اب سمجھ لیں کہ چاولوں کا ابلا ہوا پانی یا کہ مکئی کی اتنی ساری اتنی چھوٹی سی روٹی. لیکن اس وقت تو مجھ پر روحانی انقلاب گزر رہا تھا. تو اس انقلاب والوں نے فرشتوں نے اور موکلوں نے کہا کہ تم چاہو تو مت کھاؤ اس کو, ہم تمہاری مدد کریں. تو میں نے اس کو نہیں کھایا اور اس کو ترک کیا. اور اس کے نتیجے میں امام کی رحمت کو جوش آیا, غیرت آئی, گیس اس کی صورت میں مجھے انرجی سنگائی اور ان خوشبوؤں نے غذا کا کام کیا. اور پھر میں ایک وقت کے لیے غذا سے کھانے پینے سے بے نیاز ہو گیا. اور یہ مجھے ڈیڑھ مہینے کے عرصے تک یہ انعقاد میں رکھا گیا تھا. اس وقت تجربہ ہو گیا. یہ چیز دائمی طور پر نہیں مل سکتی ہے. اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور انسانی کامل کو پہچان سکتے ہیں. پیغمبروں کی شناخت خوراک کے پہلو سے اور اماموں کی شناخت ہو سکتی ہے. لیکن میرا یقین ہے کہ وہ حضرات بھی اس چیز کو ہمیشہ رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. یا یہ کہ مسئلہ کہ خداوندی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ ہو, مگر تجربے کے لیے ہوتا ہے. اور چونکہ انسانی کامل کو بھی اسی دنیا میں اور انسانوں کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو بھی کھانا, تجربہ معرفت کا اور خدا کی قدرت کا وہ الگ چیز ہے. اس کی پہچان کے بعد یعنی روحانیت کے جو مراحل ہیں یا جو اونچے اونچے درجات ہیں, کہ اگر انسان ان درجات میں مقرر رہے تو عام انسانوں سے وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو پھر انسانوں میں نہیں رہ سکتا ہے. یعنی ایک طرح سے یعنی کہ غصہ یا نفور کہنا چاہے یا نفرت کہنا چاہے, یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یعنی زیادہ صحیح یہ ہوتا ہے کہ اس کا صرف تجربہ کیا جائے. واقعی عام طور پر ساتھ دن والوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کے لیے انسانی کامل کو وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو دوسرے یعنی کرتے ہیں, مگر بڑی پاکیزگی کے ساتھ اور بہت اونچے مرتبے میں اور بہت اعتدال کے ساتھ اور بہت یعنی کہ ہر چیز میں صفائی اور پاکیزگی کے. آپ نے سن لیا کہ یعنی جو غذا ہے یا جو دوا ہے وہ یعنی محدود نہیں ہے. پھر اسی مطلب کو میں دہرانا چاہتا ہوں. اگر جڑی بوٹیوں میں دوا کی تاثیر ہے تو سیر بھر جڑی بوٹیاں یا پاؤ بھر جڑی بوٹیاں نہیں کھلاتے ہیں. کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ کہ اس میں سے ایک جوہر کو نکال کے ایک چھوٹی سی گولی یا چھوٹی سی پوڑی کو دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ روحانی طبیب اس پوڑی سے بھی ایک چھوٹی سی چیز بنائے جس کا نام روح ہو. اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوڑی جو ہے وہ خدا کے یاد میں ہو, ذکر میں ہو, وہ دوا اس شیشی میں ہو, عبادت کی شیشی میں ہو, ذکر کی شیشی میں ہو اور نام خدا کی پوڑی میں ہو. یہ ظاہر بات ہے کہ کثرت سے کوئی ذکر اور عبادت کرتا ہے تو وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے. اور اگر ہوتا ہے تو بھی کیا ہوا, یہ بحیثیت مجموعی دیکھنے سے یہ صحیح ہے کہ کثرت سے عبادت کرنا جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے, بہت ہی. میں جسم کی بات کرتا ہوں, روح کے لیے تو خود مفید ہے, جسم کے لیے بھی عبادت بہت مفید ہے, بہت ہی مفید ہے. تو یہ ہے گفتگو. کثرت سے عبادت کی جائے, ہمیشہ خدا کے نام کو لیا جائے. اپنے سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ زندگی میں تجربہ کریں, ہفتہ بھر کے لیے خدا کے نام کو کثرت سے لیں, بہت زیادہ. جو عبادت کرنی ہے اس کو ریگولر کریں اور اس کے علاوہ بھی خدا کے نام کو نہ چھوڑے, نہ چھوڑے. ایک ہفتے تک کثرت سے خدا کو یاد کر کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے.
اور میرے یقین ہے کہ مومن جو ہے,
جو مخلص ہے, وہ اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پائے گا
اور بہت بڑا فرق پائے گا.
اور یہ سوال بہت اچھا ہے, اگر کامیاب دعا کرنی ہے اس کے لیے یوں ہونا چاہیے کہ جو دعا ہے وہ بندہ مومن خود کرے, بندہ مومن خود کرے اگر دعا کرنے کے قابل ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتا ہے, وہ بیمار ہے, تو یہ لازمی بات ہے کہ دوسرا کرے گا. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بیماری کچھ ایسی ہے کہ آدمی ٹھیک ہے, بیماری تو ہے لیکن وہ بیٹھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, تو اس کے لیے اگر استاد کامل ہے تو اس کو اپنے پاس بٹھائیں, وہ دعا کچھ اس طرح سے کرے کہ دعا کے اندر اس کی روح کو جگانے کی تاثیر ہو, یعنی مناجات ہو اور ایسے الفاظ ہوں کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے, جو مریض ہے, ان تمام لفظوں کو, ان تمام باتوں کو بنیاد سے سمجھے اور یہ باتیں اس کے دل میں چبھ جائیں. پھر اس کو ایک درد پیدا ہو جائے. کون سا درد؟ یعنی یا تو توبہ کا درد, یا تو عشق الہی کا درد, یا عبادت میں جو سستی ہوئی ہے اس کے متعلق ندامت, پشیمانی کا درد, یا خدا کی طرف رجوع کرنے سے متعلق شوق کا درد, ایسا درد پیدا ہو, اسی درد میں وہ آنسو بہائے. تو یہ ایک ایسی دعا ہوئی کہ اسی کے اندر توبہ بھی ہے, اسی کے اندر عبادت بھی ہے, اسی کے اندر اس کی ذاتی دعا بھی ہے. تو دو دعائیں ہو گئی. ایک یہ استاد کامل دعا کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یعنی اصل جو دعا ہے وہ وہاں سے قبول ہوگی, اس واسطے وہ چبھنے والی باتیں کرتا ہے, اس کے دل میں چبھتی ہیں تو وہ رو پڑتا ہے, آنسو آنے لگتے ہیں. اس صورت میں یہاں سے نہیں وہاں سے وہ دعا قبول ہو جائے گی. اور ابھی اس نے نہ صرف دعا کی بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مناجات بھی ہے, یہ عبادت, خصوصی عبادت بھی ہے, یہ توبہ بھی ہے, اور یعنی کہ عاشقانہ فریاد بھی ہے, اور بہت کچھ ہے. اور ہم اس کا جو بھی نام رکھیں, حالانکہ حقیقت میں اس کے بہت سے نام, تو یہ ایک ایسی چیز بنے گی, اس وقت وہ کامیاب ہو جائے. اور خداوند چاہیں تو ایک ایسی کامیاب دعا سے شکلی کو دور بھی کر سکتے, کسی کو روحانی ترقی بھی دے سکتا ہے. دعا ہو تو ایسی ہونی چاہیے. اور جہاں آن حضرت سے متعلق یعنی یہ روایت ہے, یہ ایک جنرل بات ہے جو سب مسلمانوں کو قرآن کی طرف اور الحمد کی طرف رجوع کرانے کے لیے فرمایا گیا ہے. اور یہ رجوع صحیح معنوں میں ہے, صحیح طور سے ہیں. میں کبھی وہ کتاب جو روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا, وہ بہت مستند اور معتبر روایت ہے, دائم الاسلام جیسی کتاب میں ہے. تو دعا ایسی ہو, اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میرے دعا کر, اور آپ کے پاس وقت ہیں تو اس کو بٹھانا, اگر اچھا مومن ہے تو اس کو بٹھانا, بٹھا کے اس کے لیے سب سے پہلے یعنی اس دعا کے بہانے سے دین کی باتیں کرنا, سے کہنا کہ جماعت خانے میں جائیے کہ وہ یعنی خدا کا گھر ہے, وہاں آپ کی دعا قبول ہوگی. پھر کہنا کہ آپ جماعت خانے میں جا کے اچھی طرح سجدہ کرنا اور پیشانی کو جھکا کے سجدے کے اندر یعنی دعا کرنا. یہ سکھانا کہ جماعت خانے میں جتنے مجھے خداوند جتنے کی حرمت سے ہماری فلان فلان حاجت کو قبول فرمانا, یہ ان کو سکھانا. اس طرح جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں ان تمام یعنی کہ منٹوں میں جو ہے نا, ایسی تعلیم دینا کہ وہ دین سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو جائے اور خدا کے نام کو ہمیشہ لیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ہے یا نصیحت ہے یا مناجات ہے یا علم ہے اور ساری چیزیں ہی. تو ایسا ہوتا ہے اور اس طریقے سے کامیابی ہوتی ہے. بہت اس کے لیے جو والدین ہیں, جو وارثین ہیں, وہ کام کر سکتے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یعنی ہر حالت میں جو ہے یعنی کہ ڈاکٹری کے اصول کو اور ان چیزوں کو چھوڑ کے دعا پہ لگے, کہ دعا کا فائدہ کسی خاص مومن کو ہو سکتا ہے اور ہر شخص دعا کے فائدے کو نہیں. اس لیے خداوند عالم نے دنیا کے اندر جو چیز بنی, جو ڈاکٹری سائنس ہے, وہ جنرلی رحمت ہے.
سب لوگوں کے لیے. اس لیے امام جب کوئی ایسا مسئلہ حضور میں پیش ہوتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ تم فلان ڈاکٹر سے رجوع کرو. تو امام لوگوں کو مشکلات کی طرف رہنمائی نہیں کرتے, جو عام سطح ہے تو عام سطح کے مطابق گائیڈنس کرتے ہیں. یہ تو یعنی اتفاقاً ایک بات نکلی کہ دعا میں کوئی اثر ہے یا نہیں ہے. اثر